بسم الله الرحمن الرحيم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي رواية: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مجلس میں ہم باقاعدہ گنتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتے تھے. اسی لیے قرآن کریم میں بار بار یستغفرون اور استغفروا یغفر الذنوب جميعا، مغفرت کا بار بار مختلف انداز سے اللہ عز و جل نے استغفار کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا. اسی لیے وہ روایت ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہاں اس روایت میں ہے کہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ پڑھتے تھے اس دعا کو، تو اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو نماز میں 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات دہرائے. اگر آپ روز ایک دفعہ دن میں ایک دفعہ رات میں معمول بنا لیں کہ نماز میں ان کلمات کو پڑھنا ہے تو مشکل سے 7 منٹ لگیں گے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ سجدے میں پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھیں گے 4 سجدے ہوں گے تو 25-25 ایک ایک سجدے میں پڑھ لیا کریں. اگر کسی کو گننے میں دشواری ہو تو التحیات اور درود شریف سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھ لی، اللہم انی ظلمت نفسی یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، تو ان دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد پھر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جو کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب، ہمارے والد صاحب کے پیر صاحب کے متعلق اور کئی ایک بزرگوں کے متعلق نقل کیا کہ وہ ساری عمر ان کی اس طرح گزری کہ صائم الدہر اور قائم اللیل. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق روایت میں ہے کہ ہمیشہ کے آپ کے روزے دس کانت صائمۃ الدہر، علامہ ذہبی نے نقل کیا. ایک بزرگ ہیں خلیفہ عبدی، جیسے ہی لوگ سو گئے کہ ان کا قیام شروع ہو جاتا اور نماز میں کھڑے ہیں، رکوع پر رکوع، سجدوں پر سجدے ہو رہے ہیں. فلا یزال یصلی حتی یطلع الفجر، کہ طلوع فجر تک اسی میں مشغول رہتے. پھر جب سحر کا وقت ہوتا تو طلوع فجر سے پہلے دعا میں مشغول ہو جاتے، اللہ عز و جل سے درخواست کرتے، حبلی انابت اخبات و اخبات منیب و زینی فی خلقک بطاعتک و حسنی لدیک بحسن خدمتک و اکرمنی اذا وفد الیک المتقون فانت خیر مسئول و خیر معمود و خیر مشکور و خیر محمود. تو جب یہ ساری عمر یہ بزرگ کر سکتے ہیں تو ہم ایک مہینے کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے. ماہ مبارک کا مہینہ جس میں فضائل المضاعف ہو جاتے ہیں. ایک خاتون تھی، وہ نابینا ہے، معذور ہیں، ان کا اسم گرامی عجردا. فکانت تحیی اللیل صلاتن، کہ احیاء لیل کا ان کا دائمی معمول، جب رات ختم ہو رہی ہوتی تو سحر کے وقت غمگین دل ٹوٹا ہوا کہ او ہو اتنی چھوٹی سی رات کس طرح رات چلی گئی، اللہ کو خطاب کر کے عرض کرتی، الیک قطع العابدون دج اللیالی بتکبیر الدلج الى ظلم الاسحار یستبقون الى رحمتک وفضل مغفرتک فبک الہی لا بغیرک، کہ میں کسی اور سے نہیں مانگتی، صرف تجھی سے مانگتی ہوں، فبک الہی لا بغیرک اسألک ان تجعلنی فی اول زمرۃ السابقین وان ترفعنی الیک فی درجۃ المقربین وان تلحقنی بعبادک الصالحین فانت اکرم الکرماء وارحم الرحماء واعظم العظماء یا کریم۔ تو یا کریم، اس کے بعد وہ سجدے میں زور سے گرتی، فلا تزال تبکی وتدعو فی سجودها حتی یطلع الفجر، کہ صبح تک وہ اپنے سجدے میں روتی رہتی۔ علامہ مروزی نے ان کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا، وکان ذلک دأبها 30 سنة، کہ 30 برس تک ان کا یہ معمول رہا۔ تو ہم 30 دن تک تو کر لیں۔ غالب قطان فرماتے ہیں کہ میں کوفے پہنچا، میں نے اپنی رہائش حضرت عامش کے گھر کے برابر میں بنا لی، تو فکنت اسمع حویا من اللیل، کہ رات کو ان کے پڑھنے کی، ذکر کی، تلاوت کی آواز میں سنتا رہتا تھا۔ لیکن بطور خاص میں یہ آیت ان سے سنتا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، تو یہ آیت پڑھتے اور اس کے بعد وہ فرماتے، وانا اشہد بما شہید اللہ بہ وملائکتہ اولو العلم، کہ جس طرح اللہ گواہی دیتے ہیں تو اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں اور اولو العلم گواہی دیتے ہیں، تو میں بھی گواہی دیتا ہوں، اور میں میری اس گواہی کو اللہ کے پاس امانت رکھتا ہوں، میری جان کے نکلنے اور میرے قبر میں داخل ہونے اور میرے رب سے ملنے کے وقت تک کے لیے میں اس کو اللہ کے پاس ودیعت اور امانت رکھتا ہوں۔ کہ جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اسے امانت کے طور پر اللہ کے پاس رکھتا ہوں۔ تو مجھے اس پر تعجب ہوا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے اس کی کوئی فضیلت سنی ہوگی۔ تو میں ایک دن حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آبا محمد، آپ یہ جو آیت شریفہ پڑھتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، اور اس کے بعد آپ نے جو پڑھا، اسے اللہ کے پاس امانت رکھتے ہیں اپنے مرنے کے دن کے لیے، اپنے قبر میں جانے کے لیے اور اپنے رب سے ملنے کے دن کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اچھا، تو نے رات کو یہ میری دعا سن لی تھی، اب ما سمعت منی فی شیئن، اور اس کے متعلق تم نے مجھ سے کوئی روایت نہیں سنی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں، یہ آپ کو پڑھتے ہوئے تو سنا، لیکن اس کی کوئی فضیلت میں نے آپ سے کبھی سنی نہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا، اس کے لیے تو لا احدثک بها سنة، ایک سال آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ طلب اور شوق دیکھتے ہیں کہ کتنی طلب ہے۔ تو ایک سال تک کے لیے اس کو مؤخر کر دیا کہ سال بھر ٹھہرو گے تو ہم سناتے ہیں کہ کیا فضیلت۔ تو میں نے یہ تاریخ اور یہ وقت ان کے گھر کے دروازے پر لکھ دی کہ انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، اس دن اس تاریخ کو جب سال پورا ہو گیا تو میں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت آپ نے وعدہ فرمایا تھا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ والی آیت کے فضائل کے بارے میں، تو فقط تمت السنہ، سال پورا ہو گیا، تو فوراً انہوں نے حدیث اور فضیلت بیان فرمانی شروع کی. حدثنی ابو وائل شقیق ابن سلمہ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتا بقاریہا یوم القیامہ فیقول اللہ ان عبدی ھذا عہد عندی عہدا وانا حق من وفا بعہدہ ادخلوہ الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کا ایک عہد ہے اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ عہد کو پورا کروں، اور میں آج اس وعدے کو پورا کرتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس نے روایت کیا تھا، اور اس میں تھا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے تو فرشتوں سے فرمائیں گے ادخلوہ الجنہ، تم اسے جنت میں داخل کر دو. ثم کرر فی ہذہ الآیہ فقال لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. تو یہاں حق تعالی شانہ نے اہل علم اور علماء کرام کی کیسی زبردست فضیلت بیان فرمائی کہ جس چیز کی مالک گواہی دیتے ہیں، ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اس کے ساتھ اولو العلم کو بیان فرمایا کہ اولو العلم، علم والے بھی، جنہیں علم دیا گیا وہ بھی گواہی دیتے ہیں. اس لیے ہر چیز میں شرط اول ہماری ملت اسلامیہ میں علم ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ الطرق کلها مسدودہ علی الخلق الا من اقتفى آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جسے سیرت نبویہ اور سنت کا پورا علم ہو اس کے سوا ہمارے کوچے میں کوئی نہ آئے، کہ جو اس کا علم بھی رکھتا ہو اور عملی طور پر کھانے پینے، چلنے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، سفر حضر، ہر جگہ اس کی پیروی اور اتباع کرنے والا ہو. تو علم کو تصوف کے لیے اس طرح شرط قرار دیا گیا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الامر، کہ جو حدیث لکھنا چاہے استاذ کے پاس، جیسا کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تھے حضرت امام اعظم کے پاس، پوچھا حافظ ہو؟ عرض کیا نہیں، فرمایا حفظ پورا کر کے آؤ، تب جا کر انہوں نے قبول کیا گیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جس جو قرآن کا حافظ نہ ہو اور حدیث لکھنا چاہے تو اسے اجازت نہیں ہوگی. لا يقتدى به في هذا الامر لان علمنا مقيد بالكتاب والسنه، کہ ہمارا یہ علم کتاب اور سنت کے تابع ہے، اس کا علم پہلے ضروری ہے. اسی طرح فرمایا کہ مذهبنا هذا مقيد باصول الكتاب والسنه، کتاب اور سنت کے اصول بھی اسے معلوم ہونے چاہیے. حضرت ابو حفص فرماتے ہیں کہ جو افعال اور احوال کو ہر وقت کتاب اور سنت کے میزان میں تولتا نہ رہے، اور جو اپنے اقوال اور افعال سے آگے اپنے خواطر کو بھی کتاب اور سنت کے ساتھ ملا کر نہ چلتا ہو، تو فلا يعد في دیوان الرجال، تو جو ہمارا رجال تصوف کا دفتر ہے اس میں اس کا نام نہیں لکھا جا سکتا. اسی لیے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے نکات میں سے کوئی نکتہ میرے دل میں بار بار وارد ہوتا ہے اور کئی دن تک میں اسے زبان پر نہیں لاتا، بیان نہیں کرتا، جب تک مجھے دو گواہ نہ مل جائیں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جب یہ دو گواہ شاہد دو شاہد مل جاتے ہیں، کتاب اللہ سے میرے نقطے کی تائید ہوتی ہے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تائید ہوتی ہے، تب جا کر میں اسے زبان پر لاتا ہوں اور بیان کرتا ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو فعل بھی بندہ کرتا ہے، چاہے طاعت کا ہو چاہے معصیت کا ہو، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتاب اللہ کی اور سنت کی اقتداء اور پیروی ضروری ہے۔ جہاں یہ نہ ہو فہو عیش النفس، وہ تو عیش پرستی ہے۔ ہاں، جو کام وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر کرے گا تو وہ نفس پر ایک عذاب ہوگا، نفس پر ایک مجاہدہ ہوگا، جس کو تکلیف شرعی قرار دیا گیا، وہ ایک تکلیف ہوگی نفس کے لیے، اور وہ قابل قبول ہوگا جس میں نفس پر تکلیف ہو، بوجھ ہو، مجاہدہ ہو۔ اور ابو سعید خراز تو فرماتے ہیں کہ چاہے کسی کا باطن کتنا ہی روشن ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ظاہری شکل و صورت، ظاہری اعمال میں کتاب و سنت کے رنگ میں وہ رنگا ہوا نہ ہو۔ جس کا ظاہر کتاب و سنت کے موافق ہو، تب جا کر اس کے باطن کی روشنی اور اس کا نور قابل قبول ہو سکتا ہے۔ ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ نے کتاب و سنت کے علوم ہمیں یکجا کر کے دیے، اور ساتھ ہی سلوک، تصوف اور روحانیت کا علم بھی ان حضرات ہی سے ہمیں ملا، اور یہ قرآن و سنت کے علوم کا نچوڑ، خلاصہ اور اس کا جوہر اور اس کی اسپرٹ ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر تھے کہ ایک شخص آتے ہوئے نظر آئے، جن کے اجلے اجلے کپڑے، کالے کالے بال اور ان پر سفر کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مسافر ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں پہچانتا نہیں تھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور اتنے قریب کہ اپنے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے مبارک کے ساتھ ملا کر بیٹھ گئے، اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھ کر سوال کرنے لگے کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ محمد ہمیں اسلام کے متعلق بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت الحرام ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اگر استطاعت ہو تو بیت الحرام کا حج کرے۔ یہ سن کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا صدقتا، تو ان کے صدقتا کہ آپ نے سچ فرمایا، اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ پوچھ بھی رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا، تصدیق بھی کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے روایت فرماتے ہیں کہ پھر اس نووارد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان، کہ ہمیں ایمان کے متعلق خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھے، تقدیر کے خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سن کر بھی صدقتا، انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. پھر اس مہمان نے کہا کہ فاخبرنی عن الاحسان، کہ ہمیں احسان کی خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کرے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم انہیں نہ دیکھ پاؤ تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر حدیث کا ایک آخری ٹکڑا بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، کہ عمر کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے؟ عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور اللہ زیادہ جانتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک جبریل اتاکم یعلمکم معالم دینکم، کہ یہ تو جبریل امین تھے، تمہیں اپنے دین کے اونچے علوم کی تعلیم کے لیے پہنچے تھے، کہ احسان کا بھی سوال کیا، ایمان کا بھی سوال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ خالق کائنات، ملک الملوک، مالک یوم الدین کے سالکین کے آداب تین ہیں. اسلام یہ ظاہر بدن کے ذریعے احکام کی بجا آوری کا نام ہے، اور ایمان دل سے تسلیم کر لینے کی خدمت انجام دینے کا نام ہے، اور احسان یہ ہے کہ ملک علام کے مشاہدے سے روح اور جان قائم رہے، کہ اس کا مشاہدہ نہیں تو روح میں جان بھی نہیں. والاحسان قیام الروح بمشاہدۃ الملک العلام، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ عبادت ایسی ہو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. عابد اپنے معبود اور عبد اپنے مالک اور آقا کی خدمت ایسے انجام دیتا رہے کہ اسے مالک کا مشاہدہ بھی ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر عقل درجہ یہ ہے کہ اگر تم نے اسے نہیں دیکھا وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. فَأَنْتَ فِي الْأَوَّلْ مُرَاد وَفِي الثَّانِ مُرِيد، کہ پہلے میں ان تعبد اللہ کانہو یراک میں تم مراد ہو، دوسری شکل میں تم مرید ہو، تم مالک کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرنے والے ہو. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یا رب این اطلبک، تو جواب ملا کہ اے داؤد، تم تو پہلا قدم اٹھاتے ہی مجھ سے الگ ہو گئے. حضرت داؤد پوچھتے ہیں کہ وکیف، الہی یہ کیسے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم نے این اطلبک میں، کہ میں تجھے کہاں طلب کروں، میری طرف آنے کی طلب کو تو نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں تجھے کہاں طلب کروں، اور اگر تو اس کو میری طرف کرتا تو لوجدتنی، تو مجھے پا لیتا. وقال ابو زید، فإن لم تکن تراہ، پھر تمہارا وجود نہ رہے تمہاری سوچ میں، تمہاری یاد میں، تمہارے علم میں، فنا ہو جاؤ، تو فنا کے مقام پر پہنچنے کے بعد تم اس کو دیکھو گے. اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب محبت کا غلبہ ہو کر اپنے وجود کو بھی انسان بھول جائے کہ میں بھی ہوں. اسی لیے جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو بہت سی ایک جماعت کی جماعت سالکین کی ایسی ہے کہ ان پر محبت الہی کا غلبہ ہوا تو مخلوق کے ساتھ اختلاط بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی مالک کی یاد سے اپنی زبان کو اور دل کو بند نہیں کر سکے، ہر وقت زبان پر اور دل میں اسی کی یاد اور اسی کا ذکر۔ اور اسی میں ایک جماعت نے جو نوم اور نیند کمزور جسم کا خاصہ ہے اس کو بھی بھلا دیا، اور کچھ لوگ چلاتے ہوئے جنگلوں میں صحراؤں میں نکل گئے، کچھ جن کے ظاہر و باطن میں عشق کی ایک آگ بھڑک اٹھی، تو پھر ان کے نشے اور خمار کا کیا کہنا اور اس کی لذت کا بھی کیا پوچھنا۔ اسی لیے ابو عبید الخواص پر وجد کا غلبہ ہوتا تھا تو بازار میں بھاگتے تھے، چلاتے ہوئے کہتے تھے، وا شوقا الا من یرانی ولا اراہ، کہ اس ذات کا میں کتنا مشتاق ہوں جو مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ رہا۔ فتح ابن شخرف چلاتے ہوئے یہ کہتے تھے، قد طال شوقی الیک فعجل قدومی علیک، کہ میری محبت اور میرا شوق تیری طرف بڑا لمبا ہو گیا، تو جلد اب وصال ہو جائے، جلد تجھ تک میں پہنچ جاؤں۔ قیس ابن ربیع کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت ایسے لگتے تھے جس طرح کے پیے ہوئے ہوں، شراب کے نشے میں ہوں۔ ابن عقیل کہا کرتے تھے کہ ان التبذل فیہ سبحانہ وتعالی احسن من التجمل فی غیرہ، کہ اللہ کے غیر میں انسان زیب و زینت کر کے جتنا اچھا لگتا ہے، اتنا مالک کی یاد میں رہ کر جو پراگندہ رہتا ہے وہ زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر سوال کرتے ہیں کہ احرام والوں سے بہتر حسن و جمال والے آپ نے کہیں دیکھے جو دنیا کے پر اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا اور صلحاء کے معمولی کپڑوں کا موازنہ کر کے کبھی تم نے دیکھا کہ کون زیادہ حسین ہے؟ بوتلیں پینے والوں کے نشے کی آنکھیں دیکھو، اور رات بھر تہجد پڑھنے والے رونے والوں کی آنکھوں کو دونوں کو ملا کر دیکھو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کس میں خمار زیادہ ہے۔ وجد کرنے والوں کے چیخنے اور چلانے کا کبھی آپ نے موازنہ کیا؟ شراب پینے والے جو چلاتے ہیں اس کے ساتھ کبھی، کہ دونوں میں کون سا بھلا معلوم ہوتا ہے؟ جو مالک کے حضور اپنے لمحات کے ضیاء پر افسوس کرتے ہوئے جو آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اس جیسا پانی، صاف پانی کبھی تم نے کہیں دیکھا یا سنا؟ خدا کے حضور جو عاجزی کر کے ندامت کے سر جھکاتے ہیں، اس طرح کے سر جھکانے والے آپ نے کہیں جھکے ہوئے سر ایسے دیکھے؟ مصلیوں کے سجدے کی حالت میں جو پیشانیاں زمین پر وہ رگڑ رہے ہوتے ہیں، ان سے بہتر زمین سے چمٹی ہوئی کوئی خوبصورت چیز تم نے دیکھی کبھی؟ ابو یزید فرماتے ہیں کہ میں نے مجاہدے میں 30 برس گزارے، اور ان حضرات کے یہاں اتباع شریعت کا اس قدر خیال کہ ابو یزید نے ایک مرتبہ اپنے خادم سے فرمایا کہ فلاں محدث کے پاس چلتے ہیں جو بڑے مشہور ہیں، تاکہ ان کی زیارت کریں۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ قبلے کی جانب انہوں نے تھوکا، ممکن ہے کہ مغلوب ہو گئے ہوں، مجبوری میں ایسا کیا ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اب فوراً اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو واپس چلے چلتے ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے، ھذا غیر مأمون علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یکون مأمونا علی ما یدعی، کہ یہ محدث بن بیٹھے، مصلح بن بیٹھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قبلے کی تعظیم کا ایک ادب ہی انہیں معلوم نہیں، واپس چلے آئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں کہ عورتوں کی طرف رغبت اور شہوت یکسر مجھ سے ختم کر دے۔ پھر خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے یہ دعا نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ لیکن پھر میری اسی چاہت کو اللہ نے بغیر مانگے پورا کر دیا کہ سامنے کوئی حسین و جمیل کتنا ہی حسن و جمال کسی پر ہو مگر میں اسے اور دیوار کو برابر سمجھتا تھا کہ کوئی درخت سامنے آ گیا، کوئی دیوار سامنے آ گئی، کبھی کوئی ادنا خیال بھی اس کی طرف میرا نہیں آتا تھا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ اسے بڑی اونچی کرامتیں دی گئی ہیں، ہوا میں اڑتا ہے، تب بھی اس سے دھوکہ مت کھاؤ جب تک حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الحدود وداء الشریعہ، جب تک اس پیمانے پر اسے نہ ناپ لو اور اس ترازو میں نہ تول لو کہ امر و نہی شریعت کی عوامر اور نواہی کی بجاوری کا اسے خیال ہے، حدود اللہ کی حفاظت کا خیال ہے، شریعت کی ادائیگی کا خیال ہے یا نہیں، تو جب تک اس کو تم پرکھ نہ لو وہاں تک کسی چیز سے، کسی کرامت سے دھوکہ نہ کھانا۔ اسی لیے احمد بن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ من عمل عملا بلا اتباع سنہ فباطل عملہ، کہ جو سنت کے اتباع کے بغیر کوئی بھی کام کرے گا سنت کے خلاف تو اس کا عمل باطل، چاہے کتنا مجاہدہ کر رہا ہو۔ وقال ابو اسحاق الرقی من اقران الجنید، جنید بغدادی کے ہم عصر لوگوں میں سے ہیں ابو اسحاق الرقی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری کو ترجیح دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ہر چیز میں ترجیح دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کو اپنا مقصود زندگی بنائے، تب اس کا اللہ کی محبت کا دعویٰ صحیح تسلیم کیا جائے گا ورنہ نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔